أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى
محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وعلى
واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. انقلاب اسلامی ایران کے ایام ہے، اس مناسبت سے گفتگو کرنے کا حکم ملا ہے، اور یہ انقلاب یقیناً شیعہ تاریخ کے افتخارات میں سے ہے، اور اس انقلاب کی حفاظت کی ضرورت ہے. امام حسن مجتبیٰ کی حکومت کے بعد شیعہ معیاروں کے مطابق نائب امام کے قیادت میں یہ پہلی حکومت ہے جو وجود میں آئی، اور تمام تر مشکلات کے باوجود یہ حکومت اپنے اصولوں سے منحرف ہوئے بغیر، اسلامی تعلیمات سے انحراف کے بغیر، اسلامی مقاصد کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. یہ ایک طرف مذہب کی عظمت ہے کہ اس مذہب کے اندر اتنے سرمایہ ہے کہ جتنے آپ خرچ کریں گے ختم ہونے والا نہیں ہے. دوسرا، مذہب کے ماننے والوں کی عظمت ہے کہ اس مذہب سے ایسا غنا روحی اور عظمت روحانی حاصل کیا ہے کہ پوری دنیا ایک محاذ پر اہل بیت کے ماننے والے دوسرے محاذ پر، اس کے باوجود تمام تر مشکلات کے باوجود، سختیوں کے باوجود، خون کے باوجود، قربانیوں کے باوجود ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے ہیں، اور اپنے الہی مقاصد میں کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. ہم مذہب کی عظمت ہے، اور ہم مذہب کے ماننے والے جنہوں نے اس مذہب سے فیض حاصل کیا ہے، اور مذہب کی عظمت کی وجہ سے ان کے اندر بھی عظمت پیدا ہوئی ہے، مذہب کی قداست کی وجہ سے ان کے اندر بھی قداست پیدا ہوئی ہے، مذہب کی حقانیت کی وجہ سے ان کے اندر بھی حقانیت پیدا ہوئی ہے. انقلاب اسلامی کیوں وجود میں آیا؟ ایک، اس تاریخ میں یہ انقلاب وجود میں آیا جب کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا روس یا امریکہ کی اجازت کے بغیر. اس وقت یہ انقلاب کامیاب ہوا. انقلاب کا نعرہ بھی یہ تھا، نہ شرقی نہ غربی، جمہوری اسلامی. نہ روس نہ امریکہ سپر طاقت ہے، خدا یاد ہے نہیں ہے. آپ کے ایسے والے بھی یہی نعرہ لگاتے تھے. تو یہ نعرہ اسلام سے لیا تھا. اس زمانے میں عرض کے پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا روس اور امریکہ میں سے ایک کی حمایت کے بغیر، اور ہمارے جوان کثرت کے ساتھ روس کے دامن میں گرتے جا رہے تھے. کمیونزم، سوشلزم، سوشلزم، یہ دونوں انتہائی جذاب نظریہ تھا جوانوں کے لیے. اور ہمارے سیاست مدار آج کل کی طرح بھی تیزی کے ساتھ کیپٹلزم کے دامن میں گرتے جا رہے تھے. یہ کمیونزم والے انقلابی شکل میں آتے تھے، ان کے ماننے والے عام طور پر جوان تھے، اسی لیے زیادہ منافقت کی ضرورت نہیں تھی، کھل کر آتے تھے. لیکن مغرب کے جو دلدادہ تھے، منافقانہ شکل میں آج کل کی طرح نام اسلام کے لیں گے، غلامی مغرب کے کریں گے. یہی طریقے میں فرق تھا، کہتے تھے کہ ہم اسلام کے حامی ہیں، کمیونزم اسلام کے دشمن ہے وغیرہ. بہرحال اس دور میں یہ انقلاب عمل میں آیا. مجھے یاد پڑتا ہے شروعات میں نماز جمعہ تہران میں رہبر معظم اس آیت کی تلاوت کرتے تھے، یا ایها النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے پیغمبر، آپ کے لیے کافی ہے خدا اور وہ مؤمنین جو آپ کی پیروی کرتے، خدا اور مؤمنین. اسلام میں طاقت کا سرچشمہ، ہر چیز کا سرچشمہ خدا ہے، اور اس کے بعد خدا والے ہیں جو بإذن خدا، بأمر خدا، راہ خدا کی مدد کرتے ہیں. مؤمنین دوسرا نہیں ہے خدا کے مقابل میں، لیکن خدا کے نقش قدم پر، قدم تو نہیں ہے خدا کا، نقش قدم بھی نہیں ہے، خدا کی اطاعت کرتے ہوئے راہ خدا کو ادامہ دینے والے مؤمنین ہیں. یا ایها النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یہ قرآن کہتا ہے. ایران کے انقلاب نے بھی، انقلاب کی کامیابی میں بھی اسی آیت سے فائدہ اٹھایا، اسی اصول سے فائدہ اٹھایا، خدا اور مؤمنین. اور انقلاب کو باقی رکھنے میں بھی اسی سے فائدہ اٹھایا، اور انقلاب کا عالمی طاغوتوں کے ساتھ مقابلے میں بھی اسی اصول سے فائدہ اٹھایا. انقلاب اسلامی کیوں امام خمینی میں وجود میں لایا؟ امام خمینی بالاتفاق میں نجف میں تھا اس وقت، انقلاب کے وقت نہیں، انقلاب سے پہلا. بالاتفاق کہتے تھے امام خمینی تمام فقہا کے درمیان سب سے زیادہ عادل ہے، ایسا باتقوی فقیہ حکومت کے لیے کیوں کام کرے، اقتدار کے لیے کیوں کام کرے؟ سارے شیاطین اقتدار کے محل میں جمع ہو جاتے ہیں، شیاطین کی جگہ ہے، وہاں پر اس کو پاک کرنا اور وہاں پر فرشتوں کو جمع کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. کیوں اس کے لیے کیوں کوشش کرے؟ قرآن خود کہتا ہے آپ اسلام کو چاہتے یا نہیں چاہتے، اسلام دین حق ہے، خدا نے اسلام کو نازل کیا ہے تاکہ اس پر آپ عمل کرے. اسلام پر عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر حکومت اسلامی نہ ہو اسلام پر عمل نہیں کر سکتے. قرآن اور سنت دونوں گواہ ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. خدا کافرین کو تسلط نہیں دیتا ہے، غلبہ نہیں دیتا ہے مؤمنین پر، یعنی جائز نہیں ہے مؤمنین کے لیے کہ کفار کی غلامی قبول کرے. مؤمن کے لیے جائز نہیں ہے کفار کی غلامی قبول کرے. پورا عالم اسلام نے قبول کیا ہے نا، یہ سراسر قرآن کے خلاف ورزی ہے. تو قرآن کی اس آیت پر عمل کرنا چاہے کیسے کر سکتے، ہم کیسے کر سکتے؟ اس آیت پر عمل کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ حکومت اسلامی بنائے جائے. دیکھو ایران نے حکومت اسلامی بنایا، اس کے نتیجے میں ایک ملک کے لوگ اور بلکہ آس پاس کے لوگوں کو کافروں کے غلامی سے نجات دی. کافروں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا موقف بیان کرتا ہے، اپنا موقف سے دفاع کرتا ہے، مظلومین سے دفاع کرتا ہے. یا دوسری آیت، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین، کیا ہوا ہے تمہیں کہ خدا کے راہ میں خدا کے لیے قتال نہیں کرتے ہو، اور مستضعفین کے لیے، خدا کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ضعیف قرار دیے گئے، کمزور بنائے گئے، مظلوم بنائے گئے. تو خدا کے لیے اور مظلومین کے لیے قتال کرنا یہ کون کر سکتا ہے؟ اگر آپ کے ہاتھ میں حکومت نہ ہو کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اسی طرح سے قرآن فرماتا ہے، من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون. جو حکم خدا کے مطابق حکم نہیں کرتا ہے وہ کافر ہے، ظالم ہے، فاسق. تین آیتیں، میں ان آیات کی تفسیر کے مقام میں نہیں ہوں اس لیے کہ وقت درکار ہے، لیکن واضح معنی ہے. کیا ہے آغا؟ اب کافر، ظالم، فاسق، وہی ترجمہ ہی لے لے کافی ہے. ایک آدمی، یا کفر سے مراد عملی کافر ہے، مسلمان ہے لیکن عملاً کافروں کی طرح عمل ہے، اس بنا پر کافر کہا ہے. یا کافر یہ ہے کہ اگر ٹھکرا کر نہیں مانتا ہے تو عقیدتی کافر ہے. کافر بعض وقت عملی کافر ہوتا ہے، جیسا مجھ جیسا مسلمان ہے کہ بظاہر عقیدہ ٹھیک ہے لیکن عمل میں کافر اور میرے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، یہ عملی کافر ہے، اعتقادی کافر نہیں ہے، اعتقادی لحاظ سے مسلمان ہے. یا ان کے نہیں، کافر سے مراد اگر واقعاً ٹھکراتا ہے تو اعتقادی کافر بھی بن جائے گا. وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، حکم خدا کو کے مطابق ہو. تو یہاں اس آیت میں دیکھیے، کافر، ظالم اور تین آیتیں ہیں، فاسق بنتا ہے. کافر کی غلامی قبول کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب اس کی ان آیات پر عمل کب کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کے ہاتھ میں حکومت نہ ہو، اسلامی حکومت نہ ہو، عمل نہیں کر سکتے، واضح ہے. اس قسم کی متعدد آیات ہے قرآن میں کہ آپ اگر چاہیں گے قرآن پر عمل کرے، حکومت اسلامی ہو تو عمل کر سکتے، ورنہ نہیں کر سکتے. یہ آیات شعر تو نہیں ہے نا، وقت پاس کرنے کے لیے خدا نے نازل کیا ہو. ہماری ذمہ داری ہے، بندگی کا تقاضا ہے، سعادت دنیا و آخرت کا پیغام ان آیات میں ہے. اسی طرح سے احادیث، پیغمبر فرماتے الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں، لوگ اپنے باپ سے زیادہ اپنے حکمرانوں کے شبیہ ہوا کرتے ہیں، اسی لیے حکمران جیسے آئے ویسے مسلمان ہو گئے نا، جیسے مسلمان ہوئے ویسے حکمران آتے، جیسے حکمران آتے ویسا مسلمان ہو جائے. دونوں طرف پیغمبر کی حدیث ہے، جیسا آپ ہوں گے ویسا آپ کا حکمران ہوگا، جیسا آپ کا حکمران ہوگا ویسا آپ ہوں گے. تو اسلام کا ہدف انسانوں کی تربیت ہے، انسانوں کو انسان صالح بنانا ہے. تو غلط حکمرانوں کے ذریعے انسانوں کی تربیت ممکن ہے، غلط حکمرانوں کے ذریعے انسانوں کی تربیت ممکن نہیں ہے. ایک سکول کے ماسٹر شرابی ہو، کبابی ہو، چرسی ہو تو بچے تھوڑے صحیح ہو جاتے ہیں، ایک جاہل ان پڑھ ماسٹر ہو تو بچے تعلیم یافتہ تھوڑے ہو جاتے ہیں. تو کیا ہے؟ صالح حکمران ہو تو امت بھی صالح ہوگی. پیغمبر فرماتے ہیں، صنفان من امتی اذا صلحت صلحت امتی اذا صلح صلحت امتی و اذا فسد فسدت فسدت امتی. میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں کہ اگر یہ دونوں صالح ہو گئے تو میری امت بھی صالح ہو جائے گی، اگر یہ دونوں فاسد ہو گئے، خراب ہو گئے، میری امت بھی خراب ہو جائے گی. العلماء والعمراء، ایک علماء ہے، دوسرا حکمران ہے. علماء فکر دینے والے ہیں، انسانوں کے ہر حرکت کے شروع فکر سے ہوتا ہے، اور عمراء اس فکر کو معاشرے میں نافذ کرنے والے ہوتے ہیں. اور اگرچہ فضیلت علم کا ہے، البتہ صحیح علم کا، لیکن علماء سے زیادہ حکمرانوں کا اثر زیادہ ہے. جب حکمران غلط ہو تمام علماء کے علم کو غلط ہدف میں استعمال کرتے ہیں. حکمران غلط ہو قرآن کو بھی غلط اہداف کے لیے استعمال کرے گا، حدیث کو بھی غلط اہداف کے لیے، مکہ کو بھی غلط اہداف کے لیے، مدینہ کو بھی غلط اہداف کے لیے، ہر چیز کی غلط تفسیر کرے گا، غلط معنی کرے گا. پیغمبر کے بعد کیا ہوئے؟ جیسے حکمران تھے ویسے کیا ہے، احادیث پر پابندی لگی اور اپنے مفاد کے احادیث بنائی گئی. ٹھیک ہے، فکر دینے والے علماء ہیں، فکر کو نافذ کرنے والے حکمران ہیں، لیکن حکمران ان صحیح علماء پر پابندی لگاتا ہے، یا جیلوں میں جاتے ہیں یا خریدے جاتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھتے جہاں الناس علی دین ملوکم، لوگ اپنے حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں. یہی ہے، جس مذہب کے لوگوں نے حکومت زیادہ کی ہے اس مذہب کے ماننے والے بھی زیادہ ہو گئے ہیں. جس مذہب کے ماننے والوں نے حکومت کی ہے اس مذہب کے ماننے والے زیادہ ہو گئے ہیں. مصر میں آپ دیکھیے فاطمی نے 150 سال حکومت کی، فاطمی کیا نام، شش اماہی امامی بن گئے تھے مصر والے. بعد میں صلاح الدین ایوبی نے قتل عام کیا جامعۃ الزہرا کو، ظاہر وہ ناصبی تھا، جامعۃ الزہرا میں تبدیل کیا، 25,000 طالب علم کا قتل عام کیا، بدل گئے. ایران میں صفویہ جب سے آ گئے میدان میں خشیت کی تقویت ہو گئی، اور صفویہ کے سے اب تک شیعہ حکومتیں آتی رہی، تو ایران میں شیعہ. تو آپ دیکھ رہے کہ وہاں پر عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ تو خود بھاگ گئے یہودیوں کے ہاتھ سے، پکڑ کے انہوں نے لایا آپ کو شہید کرنے کے لیے. قرآن کہتا ہے کہ خدا نے اس کے شبیہ ان کا ہاتھ میں دیا، حضرت عیسیٰ کو آسمانوں کی طرف اٹھایا. یہ الگ مسئلہ ہے معجزہ، لیکن حضرت عیسیٰ اتنے تنہا تھے کہ گرفتار ہو کر آ گئے، پھانسی پر لٹکایا حضرت عیسیٰ کے ہمشکل. لیکن جب روم کے بادشاہ نے 300 سال بعد مذہب عیسائی کو قبول کیا تو پوری دنیا میں عیسائیت پھیل گئی. ابھی دنیا کا سب سے بڑا مذہب یہ، کم بچے والے نظریے والے ہیں نا، ورنہ زیادہ بچے والے پاکستانیوں کی طرح ہوتے تو پوری دن. آپ انگلینڈ والوں کو دیکھیں، انگلینڈ چھوٹا سا جزیرہ ہے، پاکستان کے شاید 30-40% سے زیادہ زمین نہیں ہے. پاکستان میں 800,000 ہے، وہاں پر 300+ لاکھ کلومیٹر زمین ہے. وہاں سے نکلنے والے انگریز کتنے، پورا امریکہ کے 80% انگریز ہے، کینیڈا کے 80% انگریز ہے، آسٹریلیا بر اعظم اس کے 80% انگریز ہے، جنوبی افریقہ سونے کی دنیا کا آدھا سونا وہاں پر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کل تک انگریزوں کے ہاتھ میں تھا، پھر ناچار چھوڑنا پڑا. تو دیکھ رہے ہیں کہ جس کے پاس حکومت ہے، عرض کیا، وہی بچے یعنی زیادہ ہونے کی مدد، یعنی انگریزوں نے جب چاہا بچے زیادہ ہو جائے، دنیا کے آدھے کو بھر دیا انہوں نے. اب دیکھا کہ اب دنیا میں ہر علاقے پر کسی نے قبضہ کیا ہے تو بچے زیادہ والا نظریہ چھوڑ دیا، اور خوف یہی ہوا دوسرے غالب آ جائیں گے تو دوسروں کو بھی روکنا شروع کیا بچے زیادہ ہونے سے. ایران کو پہلا انعام دیا بچے منع کرنے کے، روکنے کے 16 ذرائع ایران کے اندر مفت یا سستے داموں پر رکھا، چاہتے تھے کہ بھائی انقلابی بچے زیادہ نہ ہو، شیاطین کی سازشیں. تو عرض یہ ہے کہ تو اسلام جب چاہتا ہے انسانوں کی تربیت کرے، حکومت کو نظر انداز نہیں کر سکتا ہے. اسلام کا ہدف تربیت ہے، اقتدار ہدف نہیں ہے، تربیت ہے. حکومت کی طرف اقتدار کی نگاہوں سے نہیں دیکھنا ہے، تربیت کی نگاہوں سے دیکھنا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں پیغمبر مدینہ تشریف لائے، پہلا کام حکومت کی بنیاد تھی، اور آخری امام کے بھی پہلا کام کیا ہوگا، حکومت. تو حکومت اسلامی بنانا اولین فریضہ ہے، اسلامی مقاصد اس کے بغیر عملی نہیں ہو سکتے، تربیت بھی ماحول بھی، اسلامی تعلیم کا نفاذ بھی، حدود اسلامی کا نفاذ بھی، اسلامی اہداف و مقاصد کا حصول بھی، ظالم کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ مظلوم، علی فرماتے ہیں اگر مظلوم کا حق ظالم سے لینا میرے مد نظر نہ ہوتا تو میں تمہاری حکومت کو قبول نہ کرتا۔ مظلوم کا حق ظالم سے، ایک اہم ہدف حکومت کی۔ امام حسین فرماتے اللہم لم یکن الذی کان منا منافسۃ فی سلطان ولا التماسا لفضول الحطام، خدایا جو کچھ ہم نے حکومت کے سلسلے میں اقدامات کیے نہ سلطنت کے لیے ہیں نہ مال کے لیے، ولیکن لنور المعالم من دینی، دین کی نشانیوں کو آشکار کرنا چاہتے تھے۔ وہ تقام المعطلۃ من حدودک، حدود الہی جو متروک ہے ان کو زندہ کرنا چاہتے تھے۔ فیعمل المظلومون من عبادک، مظلوم بندگان جو محروم تھے، خوف کی زندگی گزارتے تھے، کوئی امن ان کے لیے نہیں تھا، نہ اقتصادی معیشت کے لحاظ سے امن، نہ عزت کے لحاظ سے امن، نہ ثقافتی امن، نہ سیاسی امن، نہ جان کے امن، نہ امنی۔ صرف جان کے نہیں ہے نا، ہر حوالے سے ناامنی ہے۔ فیعمل المظلومون من عبادک وتقام ویعمل بفرائضک وسننک، خدایا تیرے فرائض پر اور تیرے سنن پر عمل ہونے کے لیے ہم نے یہ اقدام کیا ہے، نہ مال کے لیے نہ حکومت کے لیے۔ تو یہ، اس لیے حکومت کے لیے اقدام کرنا اولین فریضہ ہے، اولین فریضہ ہے ایک مسلمان کا۔ امام حسین فرماتے کربلا تشریف لاتے ہوئے من را سلطانا جائرا، اگر کوئی دیکھے ایک سلطان جائر ہے، ظالم ہے، مستحل لحرام اللہ، حرام خدا کو حلال کرتا ہے، حلال خدا کو حرام کرتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، ستم کرتا ہے، اس کے باوجود اس کے خلاف اقدام نہ کرے، فلم یغیر علیہ بقول ولا فعل، عملا اور زبانا اس کے خلاف اقدام نہ کرے، فکان علی اللہ یدخلو مدخلہ، خدا ایسا خاموش رہنے والے کو ایسا ظالم حکمران کے ساتھ محشور فرمائے گا۔ کیونکہ ظالم حکمران کامیاب ہونے کے دو وجہ، ایک خود ظالم حکمران اور اس کے ساتھ دینے والے ظالم، دوسرا وہ اکثریت جو خاموش بیٹھتی ہے، وہ اکثریت جو خاموش بیٹھتی ہے، دونوں باعث بنتے ہیں ظالم حکمران اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب ہو جائے۔ تو یہاں پر امام یہی فرماتے ہیں وَأَنَا حَقُ مِمَّنْ غَيَّرْ، یہ لوگ جو دین میں تبدیلی لاتے ہیں ان سے میں زیادہ شائستہ ہوں حکومت اسلامی قائم کرنے کے لیے۔ تو عرض یہ ہے، یہ سیرت انبیاء ہے، سیرت ائمہ ہے، اور آخری امام کی یہ ہدف دین اسی کے ذریعے۔ اسی لیے اگر دین کو مانتے ہیں تو حکومت اسلامی بنانا ہمارا اولین فریضہ ہے۔ ہم نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، کم از کم علمی کام تو کرو نا، علمی کام تو کر سکتے ہیں۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ فکری ہے، دین میں فکر کے لیے جو اہمیت قائل ہوا ہے، پہلے فکروں کو صحیح بناؤ۔ ابھی دنیا میں دیکھیے، حقوق بشر، ڈیموکریسی کے خلاف کون بول سکتا ہے؟ ڈیموکریسی کے خلاف کوئی نہیں بول سکتا۔ مغرب نے ڈیموکریسی کو سب سے اعلیٰ قدر کے طور پر پیش کیا ہے، کوئی پاگل بھی ڈیموکریسی کے خلاف نہیں بولتا ہے، جمہوریت کے خلاف نہیں بولتا ہے۔ تو آپ بھی فکر کو عام کرنا ہے، کم از کم ہر شیعہ اس فکر کے قائل ہو جائے، تو اس وقت کیا نتیجہ ملتا ہے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں، دیکھیے آپ کے بحرین میں ایک زمانہ 90% شیعہ تھے، ابھی مختلف کوششوں کے ذریعے کم ہو گئے، سازشوں کے ذریعے، لیکن اکثریت شیعہ سینکڑوں سال، شاید 1000 سال کے قریب سے شیعہ اکثریت ہے، حکومت دوسرے مذہب والوں کے پاس ہے، اسلامی نہیں بلکہ سیکولر شیعہ حکومت بھی نہیں ہے۔ میں سیکولر شیعہ حکومت کی بھی حمایت کرتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک سیکولر شیعہ حکومت ہوگی، اس کو کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی شیعہ ہوتے ہیں، حکومت میں ہونے کی وجہ سے اس کے رشتہ دار چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو، سب کو موقع ملتا ہے، تعلیم یافتہ ہو جاتے ہیں۔ اور آپ ایک شیعہ آدمی، حتی منحرف بھی ہو، اس کو اصلاح کر سکتے ہیں۔ غیر شیعہ کو اصلاح کرنا بہت ہی مشکل ہے. اسی لیے شیعہ سیکولر حکومت بھی ہو آپ اس کا اصلاح کر سکتے ہیں. غیر شیعہ کو اصلاح کرنے کا دروازہ بند ہے. ایران میں کامیابی کے یہی راز ہے. عراق میں ناکامی کے ایک وجہ یہ ہے. بہرحال تو ظاہر ہے ایک اہم نقطہ ہے کہ ایک رشتہ دار اپنے رشتہ داروں کو اوپر لاتا ہے, تو آپ جب اوپر آنے والے وعظ و نصیحت کریں گے, تبلیغ دین کریں گے, ان پر اثر کرتا ہے. انسان ہے, اثر قبول کرتا ہے. تو بحرین میں, عراق میں دیکھیے 65%, خود عراق والے جب ہم تھے کہتے تھے کہ ہم 80%, 65% شیعہ تھے شیعہ, لیکن سینکڑوں سال غیر شیعوں کی حکومت رہی, پٹتے رہے, ظلم ہوتا رہا. میں وہاں سکول میں پڑھتا تھا, چوتھی کلاس میں غالباً تھا, وہاں عالم عرب کے علمی مراکز گنا, نجف کا نام آیا, اتنا خوش ہو گیا کہ بھئی کتاب میں نجف کا نام بھی آ گیا کہ علمی مراکز میں سے ایک, اس سے زیادہ نہیں تھا. 12 امام کا تو نام ہی نہیں تھا. جس ملک کی اکثریت شیعہ ہے, 6 اماموں کے عتبات عالیہ وہاں پر ہے. کیوں ایسا ہو رہا تھا؟ وہی حکومت کے مسئلوں کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے. آذربائیجان, وہاں پر بھی 70-80-90% شیعہ ہے, مساجد کو منہدم کر رہے ہیں. تو اس مسئلوں کو نظر انداز کرنے سے بہت نقصان ہوتا ہے, یعنی آپ انسانوں کی تربیت نہیں کر سکتے ہیں. تو قرآن کی ان آیات پر عمل کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے آپ کو؟ اگر حکومت نہیں بنائیں گے, قرآن کی ان آیات پر آپ عمل نہیں کر سکتے, دین کو نافذ نہیں کر سکتے, حدود الہی کو معاشرے میں نافذ نہیں کر سکتے, اپنے عوام کے حقوق نہیں دلا سکتے ہیں, مظلوم کی حمایت نہیں کر سکتے, ظالم کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں, مستضعفین کی آپ حمایت نہیں کر سکتے ہیں. تو دین میں حکومت اسلامی بنانے کے تمام دلائل موجود ہیں, عمل کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہو سکتا ہے ایمہ اطہار جب تک ظاہر تھے اس وقت تک حکومت اسلامی چلاؤ, اس کے بعد ضرورت نہیں ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں 11 صدیوں کو, 200-250 سال ایمہ اطہار تھے, ان کو تو حکومت نہیں دی گئی. 11 صدیاں کیا ہے؟ ائمہ پردہ غیب میں امام ہے. تو اسلام نافذ کرنے کے کوئی راستہ نہیں ہے اس 11 سال میں. اور 2000 سال, 3000 سال, 4000 سال اور بھی گزر جائے تو کیا ہوگا؟ اسلام نافذ کرنے کوئی راستہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک نظریہ ہو جس کے نافذ کرنے کا کوئی راستہ نہ ہو. وہ نظریہ کیسا نظریہ صحیح ہے؟ صحیح نظریہ ہے یہ, کہتے چوہوں نے میٹنگ کی, ایک بلی آتی تھی, ایک ایک کر کے چوہا کو اٹھا کر لے جاتی تھی. میٹنگ کی کہ جب بلی آئے گی سب مل کر اس بلی پر حملہ کریں گے, اس پر ہم جیت جائیں گے. تو کہا کیسے پتہ چلے گا؟ کہا کہ اس کے گلے میں گھنٹی باندھ لیں, تو جب بلی آئے گی تو گھنٹی کی آواز آئے گی, ہم سب مل کر حملہ کریں گے. نظریہ یہی, سب متحد ہو گئے. آخر میں ایک نے پوچھا گھنٹی کون باندھے گا بلی کے کیا ہے گردن میں؟ بس یہ منصوبہ ناکام ہو گیا. یعنی وہ چوہا بھی سمجھتے ہیں وہ منصوبہ جو قابل عمل نہ ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسلام کو, اسلام سعادت کے ذریعے, سعادت کب ہے؟ جب اس کو حکومت کی شکل میں نافذ کرے. حکومت بنانے کا راستہ بند ہو تو پھر کس طرح سعادت کے ذریعے بن سکتا ہے؟ حکومت کے بغیر اسلام کو نافذ نہیں کر سکتے ہیں. حکومت کرنے کا راستہ بند ہے عصر غیبت میں. 1000 سال, 2000 سال, 3000 سال, 4000 سال, خدا جانتا ہے. جب راستہ بند ہے تو کیسا معقول ایک نظریہ ہو جس کا عملی ہونے کا راستہ بند ہو؟ اور قرآن کی آیات نے محدود نہیں کیا, ہمیشہ کے لیے کہا ہے غلامی جائز نہیں ہے کفار کی, ایک وقت کے لیے نہیں کہا ہے. عصر ظہور میں غلامی جائز نہیں, عصر غیبت میں جائز ہے, ایسا نہیں کہا. جس طرح نماز ہمیشہ واجب ہے اسی طرح سے کیا ہے, غلامی حرام ہونا بھی ہمیشہ قائم ہے. تو خلاصہ یہ, اب اس کے لیے کیا انتظامات ہے عصر غیبت میں؟ ایک, ائمہ کے جانشین, نائب امام, فقہا جن کو ائمہ نے اپنا جانشین بنایا, فرمایا کیا, یہ قلعے ہے, یہ میرے وارث ہے, یہ میرے جانشین ہے, یہ کیا ہے, امنا الہ خدا ہے, خدا کے امین ہے حلال و حرام پر, اختیارات مجار الامور خطبہ مینا میں فرماتے ان کے ہاتھ میں ہے. اس طریقے سے علماء کی, علماء سے مراد فقہا کی, مجتہدین کی نشاندہی کی, چونکہ غیر فقہا مقلد ہے, یا مجتہد ہے یا مقلد ہے, دو گروہ ہیں نا, تیسرا گروہ نہیں ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء کو یہ مقام دیا ہے عصر غیبت میں, ایک طرف اسلامی احکام تا روز قیامت ساری و جاری رہنا ہے, دو, علماء کو اپنا نائب بنایا ہے, ایک, اسلامی احکام تا قیامت ہے, دو, بس اس بنا پر علماء کے ذریعے یہ اسلام, یہ حکومت اسلامی جاری ہونا ہے, ساری ہونا ہے, نافذ ہونا ہے. اب اس کے لیے دیکھیے, قدرت کے لیے جب حکومت اسلامی کامیاب ہو گئی تو کیا کیا, نماز جمعہ قائم ہوا. کہتے تھے بھائی عوام کٹ گیا ہے حکومت سے, عوام حکومت کے ساتھ نہیں ہے. ہر نماز جمعہ میں, ہر شہر میں, ہر گاؤں میں دسیوں ہزار حامی, ان کے باوجود آپ کہیں گے عوام ساتھ نہیں ہے حکومت کے ساتھ. ہر ہفتے حمایت کے اظہار ہوتا ہے, دعائیں ہیں, جہاد ہے, شہادتیں ہیں, یہ سارے انتظامات کیا حکومت اسلامی کی حفاظت کے لیے, شہادتیں, جہاد, دعا. امام خمینی کہتے تھے کارٹر کیا سوچتا ہے, جس قوم کے پاس روزہ ہو اس کو معیشت اور پابندیوں سے ڈراتا ہے, اور جس قوم کے پاس کربلا ہو اس کو کیا ہے, فوجی حملہ سے ڈراتا ہے, یہ اس کی بھول ہے. تو اس طریقے سے میرے خیال میں سردی بہت لگ گئی ہے آپ کو, ایک ہی بات دیگری سب جا کر آخر میں کیا ہے, آغا ہمارے یہ ایران والے عراق جاتے, مکہ جاتے ہیں, قدیم زمانے کی داستان ہے, ظاہر وہ دعا وغیرہ میں بڑے تحمل والے ہوتے ہیں. تو ہمارے کچھ پاکستانی علماء گئے تھے عراقی قافلہ کے ساتھ نجف سے, تو عراقیوں کو غیرت آئی, کہا ایرانی دعا پڑھتے ہم کیوں نہ پڑھے, ہم بھی پڑھتے ہیں, آپ دعائے کمیل شروع کرے. دعائے کمیل اس نے شروع کیا, آخر میں وہ جو جس کے ہاتھ میں لائٹ تھی اس نے کہا آپ لائٹ پکڑ لیجیے, میں لیٹرین جا کے آتا ہوں. سب جا چکے تھے, خلاصہ سردی ہے ابھی, لگتا ہے یہی حالت ادھر بھی ہو رہی ہے.
محمد و آل محمد صلوات,
اللہم صل علی محمد و آل محمد. تو عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں, حکومت اسلامی وجود میں آنے کے بعد دفاع کے لیے جہاد, شہادت, اطاعت ولایت, اتحاد, عبادت, دعائیں, یہ سب باعث بنتا ہے کہ امت چارج ہو جائے روحانی لحاظ سے, اور دشمن سے خوف کا احساس بالکل نہ کرے. یہ اس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انقلاب کامیاب ہوا, کسی شرق و غرب کے مدد کے بغیر کامیاب ہونے کے بعد دوسرے دن ہی, انقلاب کے دوسرے دن ہی ایران کے کردستان میں, جو مذہب کے لحاظ سے, قوم کے لحاظ سے ہی انقلاب سے مختلف ہے, بغاوت شروع ہو گئی. وہاں جو حکومت اقتدار پر آئی تھی, وہ بازرگان کی حکومت, انہوں نے اسلحہ ان قبائل کو دیا تاکہ وہ دفاع کرے. قبائل بھی انہی کے ساتھ ایک مذہب, ایک قوم والے تھے, جو حکومت سے اسلحہ ملا وہ اس کو لے جا کر انہی کو دے دیا. یعنی انقلاب کے دوسرے دن سے بغاوت شروع ہو گئی. جن جن علاقوں کے مذہب تشیع سے مختلف تھا یا قومیت کے لحاظ سے، حتی شیعہ تھے، ترک ہے، عرب ہے، شیعہ تھے لیکن قوم کے لحاظ سے مختلف تھے، فارس نہیں تھے، سب نے بغاوت شروع کی، یہ مسائل. اور اقتدار پر آنے والے علماء، میں نہیں چھپاتا ہوں، ہمارے حوزات کی کلاسوں میں ایک بھی سیاسی کتاب نہیں ہے، اصلاً مذہبی کتابوں کے علاوہ کوئی ایک کتاب بھی حکومت کرنا، حکومت کے طریقۂ کار وغیرہ کے بارے میں نہیں تھا. ابھی انقلاب کے بعد تو ابھی بہتر ہے بہت حالت، لیکن اس وقت ایک کتاب بھی نہیں تھی. یعنی یہ جو اقتدار پر آئے علماء، ان کے پاس سیاسی بالکل نہ تجربہ تھا اور نہ معلومات. ذاتی لیاقت ہوتی ہے نا، کچھ لوگوں کے پاس ذاتی صلاحیت ہوتی ہے، اسی ذاتی صلاحیت اور خدا کی مدد کی وجہ سے انہوں نے حکومت کی. ظاہر ہے تجربہ بھی نہیں ہے اور دنیا بھی دشمن ہے، ایسے حالات میں مسائل آسان نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود خلوص اعلیٰ درجہ پر تھا، بہت ہی خلوص تھا. ہم وہاں تھے، سینکڑوں کے تعداد میں شہداء آتے تھے، سینکڑوں کے تعداد میں لوگ جاتے تھے محاذ پر لڑنے کے لیے. ایک شہر سے، قوم جیسے چھوٹے شہر سے، تو یہ صلاحیت کس میں تھی؟ اسلام کی صلاحیت تھی، صحیح قیادت تھی، دین برحق تھا، اور امت مومن امت، اسلام کو ماننے والی امت. قرآن نے یہی کہا نا، حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یا رسول آپ کے لیے خدا اور مومنین کافی ہے، خدا اور مومنین جو آپ کی پیروی کرتے ہیں، انہی دو کے ذریعے آپ اپنے تمام الہی مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں. اسی پر عمل کیا. نماز جمعہ ایک سرچشمہ تھا انقلاب کی حمایت کا، دعائے کمل انقلاب کی حمایت کا ایک سرچشمہ تھا، اور شہادت پر فخر کرتے تھے، اور سعادت، واقعاً سعادت احساس کرتے تھے شہادت. ایسے جوانان تھے. امام خمینی کے بارے میں رہبر فرماتے ہیں، امام خمینی کا فتح الفتوح، سب سے بڑا فتح جوانوں کے دلوں کو فتح کرنا تھا. ایسے جوانوں کو وجود میں لایا، واقعاً خدائی تھے، واقعاً ولی اللہ تھے، اس حد تک پاکیزہ تھے. ان کی زندگیاں آپ دیکھ رہے ہیں، موجود ہے، شاید آج کی ترجمہ بھی ہوا ہو، بہت پاکیزہ لوگ. ایسے پاکیزہ لوگوں کے ساتھ کامیابی ممکن ہو جاتی ہے. نغمہ مرد کے دارت بوئے دوست، ملت رامی برتا کوئے دوست. ایک دوست، ایک مرد جس کے نغمے میں خدا کی خوشبو آ رہی ہو، پوری ملت کو لے کر خدا کی طرف جائے گا. امام خمینی خدائی بندہ تھے، دوسروں کو بھی خدا کی طرف لے چلے. آپ دیکھ رہے ہیں، پھر آپ امام کی تقویٰ اور ایمانداری کو دیکھیں. سلمان رشدی کے وقت جب واقعہ پیش آیا، ایران ابھی جنگ سے فارغ ہو گیا تھا، سخت پورا ایران نیست و نابود ہو گیا تھا، سمجھ لیا آپ، بہت حالت ابتر. ان حالات میں سلمان رشدی کے خلاف امام نے فتویٰ دیا، فتویٰ شرعی، کوئی اختلافی فتویٰ نہیں، سینکڑوں سال سے فقہا کے درمیان ثابت فتویٰ ہے یہ. تو امام نے یہ فتویٰ دیا، تو وائس آف امریکہ امام کی بیٹی سے پوچھتا ہے کہ آپ کے والد کو آپ نے نہیں بتایا کہ آپ کو اس وقت مغرب کی حمایت کی ضرورت، ملک جو نابود ہو گیا ہے اس کی تعمیر نو کے لیے مغرب کی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. کہا کہ میں نے امام سے عرض کیا تھا، امام نے کہا پیغمبر کی توہین ہو جائے، ملک جہنم چلا جائے. یہی اہم چیز ہے، وہ تقویٰ ہے جو امام خمینی کے پاس تھا. حکم خدا، حکم دین، دین کو سب پر فوقیت دینا، یہ ایک اہم چیز تھی. تو جو خدا والا ہے، خدا بھی اس کو بچاتا ہے، اس کے اہداف کو بچاتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے. تو یہ انقلاب اسلامی میں دیکھیے، خود اسلام کے اندر کامیابی کے تمام عناصر موجود ہیں، صبر ہے، زہد ہے، جہاد ہے، معنویت ہے، ایک قسم کے کچھ نہ ملے بھی اسی پر فخر کرنا، اسی پر خوش رہنا. آپ نے جنگے احد میں دیکھا ہے نا کہ پیاسا آدمی تک پانی پہنچتا ہے وہ دوسرے کو دیتا ہے، دوسرے تیسرا، اس طرح سے سات تک جاتا ہے، ساتواں مر جاتا ہے اور پانی اسی طرح سے واپس آتا ہے، کوئی پینے والا نہیں ہے. اس طریقے سے عرب جو پانی کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، ابھی پانی دینے کے لیے ایک دوسرے کے جان اپنی جان دے دیتے ہیں. یہ اسلام کی عظمت ہے. امام نے اس عظمت اسلام کو زندہ کیا کیونکہ خود واقعاً مسلمان تھے، واقعاً اسلام کو درک کیا تھا اور اسلام پر عمل کرتا تھا. اسی لیے اسلام کو معاشرے میں نافذ کرنا اپنی ذمہ داری محسوس کیا. اب آپ دیکھیں ہمارے زمانے میں ایران کو یہی کہہ رہے ہیں نا ہر مسئلے میں ہاتھ ڈالتا ہے. نہیں، ایران نے کبھی ہاتھ نہیں ڈالا. جہاں مظلوم ہے وہاں مظلوم کی مدد کی ہے. آپ ظلم نہ کرو تو ایران کی ضرورت ہی نہیں. فلسطین پر آپ ظلم کر رہے ہیں، بوسنی میں ظلم کر رہے تھے، یمن پر آپ ظلم کر رہے ہیں، عراق میں ظلم کر رہے تھے، سوریہ میں آپ دنیا بھر کے دہشت گردوں کو لایا ظلم کر رہے تھے. تو مظلوم کی مدد کرنا دین کے حکم ہے. مظلوم کے یعنی کہیں بھی، یعنی عرف و شرع و عالمی سیاست کے مطابق بھی، عالمی حقوق انسانیت کے مطابق بھی مدد کرنا یہاں پر بالکل قانونی ہے. ظلم ہو رہا ہے، یہاں صرف مدد کی ہے. اور اس مدد کرنے میں اصولوں سے بھی، جنگ کے دوران بہت سخت حالات ہے. ہم قم میں دیکھ رہے تھے نا، دن کو 10-15 دفعہ جہاز آتا تھا بم گرانے کے لیے. عجیب و غریب حالت تھی. یعنی امن و امان بالکل ختم کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بعد میں میزائل گرایا. جن دنوں میں میزائل گرایا قوم میں بھی، دوسرے شہروں میں بھی، اس وقت میں وہاں نہیں تھا، میں ادھر پاکستان آیا تھا. وہی سن کیا نام ہے 88 میں تقریباً تھا، شہید عارف جب شہید ہوئے میں ادھر تھا. تو میزائل گرایا ان دنوں میں، تو ایران کے ہاتھ میں بھی میزائل آیا تھا. تو امام خمینی سے اجازت لی، امام نے ابتدا میں اجازت نہیں دی، وہاں مظلوم بے گناہ لوگ مارے جائیں گے. پھر میزائل گرانے کے حد سے آگے بڑھ گیا، تو ظاہر ہے اہم اور غیر اہم ہوتا ہے نا، آپ جان کو بچانے کے لیے ہاتھ کٹوا سکتے ہیں. حکومت اسلامی بچانا سب سے اہم ذریعہ ہے، لاکھوں کی جانوں کی قربانی پیش کی حکومت اسلامی بچانے کے لیے. تو امام نے اجازت دی، لیکن کہا پہلے ان کو خبر دو جس شہر پہ مارنا ہے، پہلے خبر دو کہ شہر خالی کرے، پھر میزائل گرا. یہ دیکھو، کوئی اخلاقی بلندی ہے، روحانیت کی بلندی ہے کہ اتنے ظلم کے باوجود بھی نہیں چاہتا کوئی کیا ہے بے گناہ مارا جائے. یعنی عظمت یہاں پر انسانیت کی کامیابی ہے، فتح ہے، نصرت ہے. جب صلح کی بات ہو رہی تھی، امام یہی فرماتے تھے، کربلا کی ایک بوڑھی عورت اگر مجھ سے پوچھے تم نے صدام کو ہمارے گردن پر کیوں مسلط رکھا، تو میں کیا جواب دوں اس کو، میں کیا جواب دوں. آخر میں جب صلح کی بات ہوئی، ظاہراً خطرہ بہت آگے بڑھ گیا تھا، اس وجہ سے آپ نے صلح قبول کی، لیکن کیا کہا، میں زہر کی پیالی پی رہا ہوں. عرض کیا، بد سے بد و بدتر میں، ظاہر بدتر سے بچنے کے لیے بد کو قبول کرنا پڑتا ہے، شرع کا حکم ہے یہ. اب اس کے بعد دیکھیں انقلاب امام خمینی کے بعد، اب 32-33 سال ہو رہا ہے، راہبر نے کس طریقے سے امام کے راستے پر گامزن رہے اور ایک لمحہ بھی انحراف نہیں کیا. اسلام کے حمایت، اسلام کے نفاذ، ظالمین کے ساتھ مقابلہ، مظلوموں کے حمایت، استکبار کے ساتھ مقابلہ، مستضعفین کے حمایت میں آپ دیکھ رہے ہیں، حیران کن معجزہ ہے. جو بھی ایران کا تشیع کو دشمن تھا، صدام، القاعدہ، داعش، زرقاوی، یہ سارا طاقتیں نابود ہو گئی، سعود عرب بھی رسوا ہو گیا. یعنی کون نہیں جانتا سعود عرب کیا کر رہا ہے اور امارات کیا کر رہا ہے. صرف پیسے کے مقابل میں کچھ خاموشی اپنایا ہے، اپنے آپ کو رسوا کیا. مثلا خاشقجی کے مارنا سعودی عرب کے رسوائی کے ایک بہت بڑا باعث تھا. خاشقجی کو مارنے کے لیے کس چیز کی ضرورت تھی؟ کچھ ضرورت نہیں تھی. کسی دہشت گرد کے ذریعے مار دیتا, لیکن خدا چاہتا تھا اس کا رسوا کرے. تو ایسے طریقے سے اس کو قتل کیا, مارا, جو بدترین طریقہ ہو سکتا تھا, تاکہ عالم میں اس کی حقیقت کے اوپر سے پردہ اٹھ جائے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر دنیا پوری ایک طرف, آپ خود دیکھ رہے ہیں یمن کی جنگ کے لیے سعودی عرب کن سے اسلحہ لیتا ہے, چھپی ہوئی بات نہیں, میڈیا میں آیا ہے. اسپین, انگلینڈ, اٹلی, فرانس اور جرمنی, امریکہ اور کوریا, جنوبی کوریا, اور جس ملک سے بھی ملتا ہے لیتا ہے, تاکہ ہم عالمی حمایت حاصل ہو, ہم اسلحہ کی ضرورت پوری ہو. دو ہدف کے ساتھ ہر ملک سے اسلحہ خریدتا ہے. یمنیوں کے پاس نہ پیسہ ہے نہ اسلحہ دینے والا ہے. کہتے ایران اسلحہ دیتا ہے, دے دے بھی, تم دسیوں ممالک سے خرید رہے ہو, جنگ کے دوران اسلحہ خریدنا یہ جرم ہے, دینا بھی جرم ہے, بیچنا بھی جرم ہے. ان ممالک میں بہت سن کے اپنے باشندوں نے اعتراض کیا ہے اسلحہ بیچنے پر. ان تمام کے باوجود دیکھیں یمن میں ناکامی کے منہ دیکھ رہے ہیں, اور سوریہ میں ناکام ہو گئے. 2.5 لاکھ دہشت گردوں کو جمع کیا اور ناکام ہو گئے. لبنان میں حزب اللہ نے ان دہشت گردوں کو ملک کے اندر آنے ہی نہیں دیا. بعض اوقات شرارتیں کرتے تھے, یہی حکومتیں ان کی حمایت کرتی تھی. وہ عزام جو تھا سعودی عرب کا آدمی تھا, جب اس نے بم بلاسٹ کیا, پکڑا گیا, تو سعودی عرب کے جہاز آئے, اٹھا کر لے گئے. وہاں پر مقدمہ چلانے کی اجازت ہی نہیں دی. تو آپ عراق میں دیکھیے 5,000 سعودیوں نے خودکش حملے کیا, یہ خود ان کے اعتراف ہے. سید حسن رسول اللہ کہتے تھے کہ یہ 5,000 خودکش حملہ امریکہ کے خلاف ہوتا تو وہ بھاگ جاتے روزہ اول. شیعوں کے خلاف 5,000 خودکش حملے کیے. ان تمام کے باوجود کیا عراق میں بھی کامیابی؟ اب قاسم سلیمانی کے ساتھ دشمنی کیوں نہ کرے؟ ہمارے پاکستان میں بھی ان کے یاد منانے کو منع کرتے, کیوں نہ کرے؟ کیونکہ استکبار عالمی اور ان کے پٹھوں کو ناکام بنایا, اور عالمی طور پر ناکام بنانے میں قاسم سلیمانی کا بڑا ہاتھ ہے. اصل میں خدا ہے, لیکن انسان اس خدا کے توفیقات اس کو ملتی ہے کہ وہ کام کرتا ہے. تو دیکھیے واقعاً خدا کے امداد نظر آتا ہے. دشمنان یا نابود ہو گئے یا رسوا ہو گئے. اتنے سرمایہ, اتنے پبلسٹی, اتنے اسلحہ, عالمی حمایت کے باوجود, اور ہر محاذ پر کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہوئے یہ انقلاب. یہ خدا کی مدد ہمیں اپنے زمانے میں ہمیں نظر آتی ہے کہ خدا کس طرح سے, اگر آپ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اگر آپ خدا, دین خدا کی مدد کریں گے, خدا تمہاری مدد کرے گا, تمہیں ثابت قدم رکھے گا راہ حق پر. جنگ بدر فرماتا ہے خدا نے 5,000 فرشتے بھیجا جنگ کرنے کے لیے, تمہارے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے. جو با ارادہ انسان ہے, ایک انسان 100 بے ارادہ پر جیت سکتے ہیں. حقیقت کوفہ سے 50,000 گئے, لیکن مقصد پر یقین رکھنے والے نہیں تھے. حجاج بن یوسف کے زمانے میں اس کے زور سے گئے تھے. خوارج 1,000, لیکن اپنے مقصد پر یقین رکھنے والا, یہ حق و باطل کی بات بھی نہیں, دونوں باطل. لیکن 50,000 بھاگ گئے, خوارج 1,000 جیت گئے. ارادہ جس کا مضبوط ہو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. ظاہر کس کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ ان کا ہوتا ہے جن کے, جو حق کے ساتھ ہو. ان کے ہاں شکست معنی نہیں رکھتا ہے, ناکامی معنی نہیں رکھتا ہے. پہلا قدم پر مارا جائے تب بھی کامیاب ہے, آخری قدم پر مارا جائے تب بھی کامیاب ہے. بہرحال زیادہ سردی آپ کو تکلیف دے رہی ہے, اسی لیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. خدایا امام امت جو اس انقلاب کے بانی تھے، رہبر معظم انقلاب، جس نے اس علم کو صحیح طور پر بلند رکھا اور تمام میادین حق میں اہل حق کو کامیاب کرنے میں کردار ادا کی، اور تمام مجاہدین اور تمام اہل حق جو اس صدائے حق کو دنیا تک پہنچانے میں کام کیا، علم حق کو بلند رکھنے میں کام کیا، خدایا ان سب کی مدد فرما، ان سب کے ان اعمال کو، ان عبادات کو قبول فرما، اور جن کو اب تک توفیق نہیں ملی ہے، یا معرفت کی توفیق نہیں ملی ہے، یا ساتھ دینے کی توفیق نہیں ملی ہے، خدایا ان سب کو توفیق عنایت فرما، خدایا ہمیں حقیقی مصلح عالم، حقیقی منجی عالم، امام کے ظہور کے لیے اپنا آپ کو، اہل عالم کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔